خطبہ جمعہ فرمودہ 6 مئی 1983 بام کام مسجد اقصی عربہ.
اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا
یہ جو متعدد آیات سورہ نوح میں سے میں نے تلاوت کی ہیں یہ ایک مثال کے طور پر ہیں کہ انبیاء کی دعائیں اور نصائحیں بعض موقع پر اس طرح قرآن کریم میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اور ہم آہنگ کر کے بیان فرمائی گئی ہیں، جیسے ایک ڈوری کے بل کھاتے ہوئے دھاگے وہ مل کر ایک ڈوری بناتے ہیں، یہ ایک مثال ایسے ہی موقع کی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جب تبلیغ کرتے ہیں اور اس تبلیغ کے نتیجے میں انکار کیا جاتا ہے اور کجبہتی سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، دلائل کے مقابل پر زور دکھایا جاتا ہے، عقل کے مطابق مقابل پر جہالت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہمیشہ جواب میں انبیاء مان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا ہی ان کا جواب ہوتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ مکالمہ تو ہو رہا ہے ایک دشمن سے، لیکن اس کو جواب دینے کی بجائے مان اپنے رب سے نبی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ حضرت نوح کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں قرآن کریم پیش فرماتا ہے اور حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں بھی اسی قسم کی مثالیں پیش فرماتا ہے، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کے ذکر میں بھی متعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو مثال میں نے پیش کی ہے اس میں حضرت نوح دعا کی صورت میں اپنے رب کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اے خدا، میں نے تو یہ کچھ کر دیا قوم کے لیے، اس سے زیادہ میرے بس میں کچھ نہیں تھا، اب تو ہی ان کا حساب جانے، کیونکہ مجھے تو کوئی اور ترکیب سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھانے کی۔ اور جو تفصیل کے ساتھ حضرت نوح کی کوششوں کا یہاں ذکر ملتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مبلغ قوموں کے لیے ایک عظیم الشان سبق ہے۔ ورد کرتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے تو نہ دن دیکھا نہ رات، راتوں کو بھی اپنے قوم کو نصیحت کی اور دن کو بھی نصیحت کی، کیسا اس میں درد ہے اور کتنی محنت ہے کہ نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو چین لیا، تیری خاطر اور اس قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میں نے دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی تبلیغ کی، مگر جتنا جتنا میں ان کو بلاتا چلا گیا اتنا ہی یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا، بلانے میں میری غرض یہ نہیں تھی کہ میری طاقت بڑھے، یہ خواہش نہیں تھی کہ میرا جتھا پیدا ہو، نہ مجھے کوئی ذاتی حرص تھی، خالصتاً اس لیے ان کو بلایا کہ تو ان کو بخش دے، یعنی قوم پر رحم کے جذبے کے سوا میرے بلانے میں کوئی اور نیت شامل نہیں تھی۔ ادھر تو میرا یہ حال تھا کہ میں خالصتاً ان کی خاطر ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو بلا رہا تھا، اور ادھر قوم کا یہ حال تھا کہ وہ میرے بلانے پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے سر کے ارد گرد کہ اگر انگلیوں کے باوجود بھی کوئی آواز پڑ سکتی ہے تو کپڑا لپیٹ لیا جائے اور مایوس کر دیا جائے روح کو, وہ کلیتاً یہ ارادہ ترک کر دے کہ ہمیں بھی وہ کچھ سنا سکتا ہے. وہ اسرو اور انکار پر وہ مصر ہو گئے, وہ تکبر استکبارا اور بڑے ہی تکبر سے کام لیا. وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, کہ اے میرے رب, رب میں تو پھر گلیوں میں پکارتا ہوا بھی پھرا, بلند آواز سے اپنی قوم کو بلانا شروع کیا کہ شاید کسی کان میں کوئی آواز ایسی پڑ جائے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. ایسے بھی وقت آتے ہیں بعض دفعہ بعض مبلغین پر کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ فردن فردن تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, عام اعلان کرتے پھر وہ دیوانہ وار, کہنا کیسے چلے جاؤ کہ خدا کی طرف سے آنے والا آ گیا ہے, شاید کسی کان میں کوئی بات پڑ جائے. ایسے واقعات جماعت کی تاریخ میں بھی گزرے ہیں کہ بعض جگہ جب ہمارے مبلغین گئے اور تمام دیہات کے باشندوں نے کلیتاً انکار کر دیا کہ ایک آدمی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا, تو وہ کوٹھے پر چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اے گاؤں کی دیواروں تم سن لو, اور اے اس گاؤں کی ہوا تم بھی سن لو, اور اے آسمان تم بھی گواہ رہو کہ میں نے بلند آواز سے قوم کو پیغام پہنچا دیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح پر بھی ایسے حالات آئے تھے کہ بے اختیار اور بے قرار ہو کر وہ بلند آواز سے پکارتے ہوئے گلیوں میں پھرے اور اپنے رب سے عرض کی, انی دعوتہم جہارا, میرے اللہ میں نے تو بلند آواز سے بھی اس قوم کو اپنی طرف بلایا ہے. ثم انی اعلنت لہم, پھر کھلی کھلی مجالس میں بھی تبلیغ کی ہے, واسررت لہم اسرارا, اور چھپ کر بھی کی ہے. یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے. بسا اوقات ایک انسان کھلی مجلس میں بات سنتا ہے اور اثر قبول کر بھی لیتا ہے, لیکن ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں کہ کھلی مجالس میں بات سننے سے گھبراتے ہیں, ان کے اندر بنیادی طور پر بزدلی پائی جاتی ہے, اور مجلس میں اگر ان سے بات کریں تو وہ اثر قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم متاثر ہو گئے. ایسے لوگوں کو الگ چھپ کر بات کرنی پڑتی ہے, ایسے لوگوں سے الگ چھپ کے بات کرنی پڑتی ہے, علیحدگی میں سمجھانا پڑتا ہے. تو چونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے حکمت ضروری ہے, تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح نے کوئی حکمت کا پہلو باقی نہیں چھوڑا, کہیں کھلی مجالس میں بھی باتیں کی تاکہ قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بزدل نہیں ہیں, یہ ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ کھلے بندوں بات سب کے سامنے کرتے ہیں, کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, کوئی چھپا کے نہیں رکھتے, اور مخالف کو خوب موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بات کرے. یہ اعلنت لہم کا فائدہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ کمزور ایسے لوگ تھے جن کو علیحدگی میں تبلیغ کرنی پڑتی تھی, وہ بھی حضرت نوح نے کی. اور پھر ان سے کہا, وَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور پھر میں نے ان کو حرص بھی دلائی, لالچ بھی دی, کیونکہ بہت سے لوگ خوف سے نہیں مانتے, وہ لالچ سے مان جاتے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے گناہ بہت صحیح, لیکن میرے رب کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے, تم اس سے مایوس نہ ہو, استغفار کرو, میرا رب تو بے حد بخشنے والا رب ہے, جس خدا کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. غفار کہتے ہیں حد سے زیادہ بخشش کرنے والا. تمہارے گناہوں کے باوجود تمہارے معافی کے نتیجے میں وہ تم پر رحمتیں برسانی شروع کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رحمت کے بادل بھیجے گا, جو موسلا دھار بارشیں ایسی برسائیں گی جو تمہارے اندر رزق میں اضافہ کریں گی, برکتیں لے کر آئیں گی, ہلاکتیں لے کر نہیں آئیں گی, کیونکہ نتیجہ یہ نکالا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ایسی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں آئیں گی کہ تمہارے اموال میں بھی برکت دیں گی, تمہاری اولادوں میں بھی برکت دیں گی, یعنی موسم صحت کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. ایسا موسم نہیں ہوگا کہ جس میں فصلیں بھی ہلاک ہونی شروع ہو جائیں اور بچے بھی مرنے لگ جائیں, بلکہ ایسی رحمتوں کی اور صحت مند بارشیں آئیں گی کہ فضا پاک ہو جائے گی, فصلیں بھی پرورش پائیں گی اور نسلیں بھی پرورش پائیں گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور بکثرت باغ ہوئیں گے تمہارے لیے, لہلاتے ہوئے باغ پیدا کریں گی یہ بارشیں, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے. پھر کہا مالکم لا ترجون للہ وقارا, پھر ان کی عقل کو جھنجھوڑا, کہا تم کیوں ایسی حماقتوں والی باتیں کر رہے ہو, اپنے رب کی طرف کیوں عقل کی بات منسوب نہیں کرتے, کیوں اپنے رب کو بے وقرہ سمجھا ہوا ہے, تمہاری ایسی بےہودہ بے وزن حرکتیں جو رب برداشت کر جائے گا وہ بے وقرہ ہی ہوگا نا, کیا تم سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ تمہاری بے حیائیوں کو بھی برداشت کرتا چلا جائے, تمہاری جہالتوں سے بھی درگزر کرتا چلا جائے, تمہاری ہر قسم کی بے وقری حرکتوں سے صرف نظر کرتا چلا جائے اور کوئی نوٹس نہ لے. مالکم لا ترجون للہ وقارا, اپنے رب کی طرف کوئی حکمت کوئی عقل کوئی وزن کی بات منسوب کرو. وقد خلقکم اطوارا, اس نے تو تمہیں ایسی عظیم الشان طاقتیں دے کر پیدا کیا ہے جس کے نتیجے میں تم درجہ بدرجہ ترقی کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسا عظیم الشان صاحب حکمت رب, اس کی طرف تم بے وقری باتیں منسوب کر رہے ہو. پھر حضرت نوح نے ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا, یہ عجیب انداز ہے, ان کے نفوس کی طرف پہلے متوجہ کیا, پھر ان کو اس زمین کی طرف متوجہ کیا جہاں خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہو سکتے ہیں اور خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں مغفرت توبہ کرنے والی قوموں پر, پھر ان کو آفاق کی طرف متوجہ کیا کہ کیوں نہیں تم دیکھتے زمین و آسمان کو کہ ایک ایسا خدا موجود ہے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا جس نے باطل پیدا نہیں کیا. یہ وہی رنگ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکالتا ہے مومن کہ اے خدا ربنا ما خلقت هذا باطلا, یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا, اور جب باطل پیدا نہیں کیا تو پھر اس سے حساب ہوگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور باوجود اس کے کہ یہ سات آسمان ایک دوسرے سے کتنے ہی فاصلوں پر ہیں, ان کو طباقاً پیدا کیا, کامل طور پر یہ ایک دوسرے سے منطبق ہو رہے ہیں, ان کے قوانین بھی نہیں ٹکرا رہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان کا اندرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے, اور ان کا بیرونی نظام بھی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے. اتنا حیرت انگیز واقعہ کہ اربوں ارب روشنی کے سالوں پر آسمان موجود ہوں, یہ تو ان کو علم نہیں تھا کہ اتنے فاصلے پر ہیں, لیکن فاصلوں کے جتنے بھی ان کے علم تھے اس کے مقابلے پر یہی نسبت بنتی تھی. امر واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ اس زمانے کے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فاصلے روشنی کے سالوں میں بھی ناپے جا سکتے ہیں, لیکن ان کی اپنی رفتاریں اتنی سست تھیں, وہ گھوڑوں اور بیلوں اور گڈوں کے زمانے تھے اور اپنے فاصلوں کے تصور اتنے محدود تھے کہ اس کے مقابل پر آسمان کی وسعتیں ان کے دل پر وہی ہیبت طاری کرتی تھیں جو آج کے انسان کے دل پر اربوں سالوں کے اندر ناپے جانے والے فاصلے ہیبت طاری کرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے قرآن کریم کی اس بات کا ان پر اثر نہیں تھا, ان کو علم نہیں تھا. اپنے اپنے علم کے مطابق ہمیشہ انسان کائنات سے حیرت زدہ ہی رہا ہے, بس اسی فطری تقاضے کو ابھارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت میں مبتلا کیا. فرمایا زمین و آسمان میں اتنے فاصلے ہیں اور آسمانوں کے درمیان آپس میں کتنے فاصلے ہیں, اس کے باوجود یہ ایک منضبط نظام ہے, طباقہ ہے, ایک دوسرے سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور اندرونی طور پر بھی مطابقت رکھتا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا, اور دیکھو چاند کو نور کا ذریعہ بنایا جو اثر کو قبول کرتا ہے, روشنی کو قبول کرتا ہے اور پھر آگے پھیلاتا ہے, اور سورج کو ایسی روشنی عطا کی جو براہ راست دوسروں کو بھی روشن کر سکتا ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا, اور اس نے تمہیں زمین سے اس طرح نکالا کہ پرورش دیتا ہوا ادنا سے اعلیٰ حالتوں کی طرف منتقل کر دیا. زمین سے پیدا ہوئے اور آسمانوں سے باتیں کرنے لگے, یعنی آسمان کی طرف وسعتوں کی طرف توجہ دلا کر انسان کے منتہا کو یاد کرا دیا کہ تم جو زمین سے پیدا ہوئے ہو زمین کے کیڑے بننے کے لیے نہیں, زمین سے چپکے رہنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے تم اس طور سے پیدا کیا ہے کہ دن بدن تم زمین سے اٹھتے چلے جا رہے ہو اور رفتیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہو, اور اگر تم اسی طرح ترقی کو جاری رکھو گے تو تمہارا آخری منتہا آسمان کی وسعتیں ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں لوٹا دیے جائیں گے, وہ زمین کو پسند کر لیں گے, اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو پھر خدا تعالیٰ دوبارہ نکالے گا اور پھر ان رفتوں کی طرف بلند کرے گا جن کا وعدہ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا واللہ دیکھو زمین کو تمہارے لیے اس نے ناموار ہونے کے باوجود تمہاری نظر میں ایسا ہموار کر دیا ہے کہ تم اس سے کھلے کھلے رستے اس میں پاتے ہو اور ان میں سفر کرتے ہو. اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ خدا تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا. جتنی بھی امکانی نصیحتیں ہو سکتی ہیں ایک قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ ساری حضرت نوح کی اس نصیحت کے اندر آ جاتی, اور یہ ساری نصیحت ایک دعا کے رنگ میں ہے, اور دعا اس طرح بن جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو حضرت نوح یاد کرا رہے ہیں کہ میرے حال پر بھی تو نظر کر کہ میں نے تیری خاطر کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی, کیسے کیسے پاپڑ بیلے. نہ صرف یہ کہ قرآن کریم نے نصیحت کا انداز سکھا دیا بلکہ دعا کا انداز بھی سکھا دیا. دعا ایسے رنگ میں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے دل پر تمہاری کیفیات پر محبت اور پیار کی نظریں پڑنے لگیں, اور ہو نہ سکے پھر کہ خدا تمہاری دعاؤں کو مردود کر دے, نہ مقبول فرما دے. یہ حضرت نوح کی دعا کی طرز تھی جس میں نصیحت کا ریکارڈ بھی مکمل ہو گیا اور ایک نبی کی دعا کی طرز بھی ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی, اور یہ بھی بتایا کہ دعا کا حق وہ رکھتے ہیں جو پہلے دعا کو کماتے ہیں. محض روکھی سوکھی منہ کی دعائیں کرنے سے تم یہ نہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے منہ کی نکلی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا. دعائیں تو وہ قبول ہوتی ہیں جن کے پیچھے گہرا جذبہ پایا جاتا ہو, گہرے خلوص میں وابستہ ہوں, تقویٰ کے اندر ان کی جڑیں ہوں, پاک اعمال سے وہ دعائیں اگ رہی ہوں. اور یہ جو دعاؤں کا منظر ہے حضرت نوح کی دعا میں مختلف حالات جو پیش کیے گئے ہیں اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم بھی ویسی ہی کوششیں کرو, انتہا تک پہنچا دو اپنی طاقتوں کو, پھر تمہارا حق ہوگا کہ اپنے رب کے حضور یہ باتیں عرض کرو, اور پھر دیکھو گے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو قبول فرماتا ہے. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر حضرت نوح نے عرض کیا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ, کہ اے میرے اللہ ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا اور پیروی کے لیے اس کو چنا جس کو اس کے اپنے مال اور اپنی اولادیں بھی فائدہ نہیں دے سکیں. ان ایسے دنیا داروں کو چنا ہے جن کی اولادوں اور جن کے اموال نے ان کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچایا, ہمیشہ گھاٹوں کے سودے کرتے رہے. بس دیکھ بھال کر پوری طرح حالات پر نظر رکھتے ہوئے اس قوم نے اچھی چیز کو رد کر دیا ہے اور بری چیز کو اختیار کر لیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے برا رستہ اختیار کیا ہے, مکرو مکرن کو بارا, یہ تو تیرے نام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کے مکروں سے کام لے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے بعد کیا بد دعا کرنی جائز ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ جب اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دو تو پھر دعا میں بد دعا کے سوا کچھ نہ کرو. حضرت نوح کی اس دعا سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جو میں دور کرنی چاہتا ہوں. امرے واقعہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے اس کے بعد جو قوم پر بد دعا کی وہ اپنے ارادے سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نوح کو خبر دے دی تھی کہ تم جو چاہو کر لو، جتنی چاہے دعائیں کرو اپنی قوم کے لیے، میں جو عالم الغیب ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کے مقدر میں اب کوئی ہدایت نہیں ہے، اب سوائے فاسق فاجر بچوں کے یہ قوم اور بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ تب حضرت نوح نے پھر یہ عرض کی کہ اے خدا، یہ دنیا پھر اس لیے تو پیدا نہیں کی گئی کہ یہاں فسق و فجور کو رواج دیا جائے اور تیرے منکرین اور ملحدین پیدا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس قوم میں ایک بھی مومن پیدا نہیں ہو سکتا، پھر ان کو ہلاک کر دیا، اب یہ زندہ رہنے کے اہل نہیں رہے۔ یہ تھا حضرت نوح کی دعا کا فلسفہ۔ جہاں تک انبیاء کی حالت کا تعلق ہے، ان کے دل کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات سوائے اس کے کہ خدا تعالی حکم دے، وہ علم کے باوجود کہ قوم ہلاک ہونے والی ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ وتواصوا بالحق میں جہاں نصیحت اور دعاؤں کا مضمون اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں وتواصوا بالصبر میں بھی صبر اور دعا کا مضمون اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنا صبر کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء کہ انتہائی دکھوں کے باوجود بھی اس قوم پر بد دعا نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے دعا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو حضرت نوح کے واقعات سے بعض لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے، میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اور حضرت لوط کی مثال۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے ہر طرح سے ناکام کرنے کی کوشش کی، ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، ہر قسم کی مخالفتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ ہم تجھے مٹا کے رکھ دیں گے، ان سب باتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے فرشتے بھیجے اور بتایا کہ نہ صرف یہ کہ تجھے نہیں مٹا سکیں گے بلکہ ہم تیری نسل کو اس طرح دنیا میں پھیلا دیں گے کہ ریت کے ذروں کی طرح پھیل جائے گی اور آسمان کے ستاروں کی طرح شمار نہیں کی جا سکے گی، یہ خوشخبری دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت نوح کو بتایا، حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم حضرت لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کی قوم کو ہلاکت کی خبر دیں۔ یہ تھی خبر خلاصتاً۔ ایک طرف خدا یہ بتا رہا تھا کہ بنی نوع انسان کو مٹانے کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ تیری نسل اور تیرے تخم اور تیری ذریت سے اتنی عظیم و شان نسلیں دنیا میں پھیلائی جائیں گی کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہوگا۔ اتنی تسلی کے بعد پھر چھوٹی سی یہ خبر دی کہ لوط کی قوم ہلاک ہونے والی۔ یہ تمہید کیوں باندھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے ہی نرم دل تھے، اللہم منی، حد سے زیادہ رحم کرنے والے انسانوں پر، اور حد سے زیادہ ان کا دل پگھل جانے والا تھا۔ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود اتنی خوشخبریوں کے پس منظر میں بڑے پیار سے خبر دی گئی ہے، جس طرح نیوز بریک کی جاتی ہے ایک تسلی دے کے اور بہت سے دلاسے دینے کے بعد تاکہ صدمہ نہ پہنچے۔ اس سے زیادہ دلاسا کیا ہو سکتا تھا حضرت ابراہیم کو کہ قیامت تک کے لیے عظیم الشان نسلوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور بنی نوع انسان سے ساری زمین ڈھانپی جائے گی، چند لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ جب اس کی خبر سنی تو قرار ہو گیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھگڑا کرنے لگے، خدا سے بحث شروع کر دی کہ اے خدا نے یہ نہیں کرنا۔ قرآن کریم نے تو مختصر ذکر کیا ہے کہ بحث کی، لیکن بائبل میں اس کی تفسیر ملتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ترکیب سوچی کہ میں اپنے رب کو کس طرح مناؤں، کس طرح اس قوم کو تباہی سے بچاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے خدا، اتنی بہت بڑے گناہگار لوگ سہی، ساری قوم تقریباً میں مان لیتا ہوں کہ گناہگار ہو گئی اور ہلاکت کے لائق ہے، لیکن اس میں 100 بندے تو نیک ہوں گے نا، تیری رحمت تو وسیع ہے، تو بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے، ان 100 پیاروں کے صدقے تو ساری قوم کو بخش نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں میں بخش سکتا ہوں، اگر 100 ہوں تو ضرور میں ان کی خاطر بخش دوں گا۔ حضرت ابراہیم گھبرا گئے, یہ معلوم ہوتا ہے 100 نیک بندے بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اے خدا, میرا مطلب تھا 90 اگر ہوں تو کیا خیال ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہاں 90 بھی ہوں تو میں بخش دوں گا. یہ ہے وہ حجت جو خدا تعالیٰ سے وہ کر رہے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو غلطی ہو گئی, بڑا بہت ہی زیادہ حسن زنی کر لی میں نے قوم پر, 80 کی گزارش کی اور 80 بھی خدا نے قبول فرما لی. 70 پہ آئے, 60 تک گرے, 50 پہ اترے, اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا رہا کہ ہاں اگر 50 بندے بھی نیک ہوں تو میں ضرور مان جاؤں گا, ان کی خاطر میں ساری قوم کو معاف کروں. یہاں تک کہ بائبل میں آتا ہے کہ 10 پر آ گئے اور جب نیچے جانے لگے تو پھر ان کا دل دہل گیا, انہوں نے کہا اب اس بحث کو لمبا کرنا ٹھیک. محسوس کی ان سے اور برا منایا اس بات کو اور جھگڑنے لگے کہ نہیں نہیں یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور مہلت ملنی چاہیے. ان کا یہ حال تھا اور قوم دوڑی کے لیے آ رہی تھی ان کو تباہ کرنے کے لیے اور فساد کرنے کے لیے. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں تھا غلطی لگی تھی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ قوم اس پر حملہ کر رہی ہے, اس لیے دعا کر رہا تھا ان کے لیے. فرمایا اس سے پہلے بھی یاملون السیئات, وہ تو ایسی قوم تھی جو اس سے پہلے بھی اسی طرح بدیاں کرتی چلی آ رہی تھی, وہ نئی بات وقوع نہیں آئی تھی. اس لیے اس علم کے باوجود اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے کہ اس قوم نے اب بھی مجھ سے برا کرنا ہے. چنانچہ ابھی وہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ قوم دروازے کھٹکھٹانے لگی اور ایک فساد اور دنگا شروع کر دیا آپ کے گھر کے ارد گرد اور کہا کہ ہم دروازے توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے, یہ جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو ہمارے سپرد کرو, ہم ان سے جو بدسلوکی کرنا چاہتے ہیں کریں گے. اس حالت میں بھی زبان سے آخر وقت تک دعا ہی نکلی ہے اور اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے استدعا ہی کرتے رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو وتواصى بالحق کا حق ادا کرتے ہیں, یہ وتواصى بالصبر کا حق ادا کرتے ہیں. حق پر قائم رہتے ہوئے حق بات کی نصیحت کرتے چلے جانا اور صبر کی بھی ایسی انتہا کہ قوم ہلاکت کے لیے سارے ذرائع اختیار کر لے اور جس وقت وہ ہلاکت کی تدبیریں سوچ رہی ہو اور ان پر عمل درآمد کروا رہی ہو اس وقت بھی ان کے لیے دعائیں کی جائیں. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعات سے مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جماعت الجدیہ کو میں یہ نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ واقعات محفوظ کیے میں قصے کہانی کے طور پر تو محفوظ نہیں کیے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خبریں دی گئی, بتایا گیا کہ تو چونکہ سارے عالم کا رسول بنایا گیا ہے اس لیے سارے عالم کے رسولوں پر جو واقعات گزر گئے ہیں وہ تیری قوم سے گزرنے والے ہیں, یعنی تمام انبیاء کی کہانی دہرائی جائے گی تیرے ساتھ, اور اس میں ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ عالمی رسول آ گیا. اگر صرف نوح کی کہانی دہرائی جاتی یا صرف ابراہیم کی کہانی دہرائی جاتی یا صرف لوط کی کہانی دہرائی جاتی تو کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جہان کی رحمتیں برداشت کرنے کے لیے انسان کے اندر حوصلہ ہو. بس ایک طرف یہ فرمایا کہ تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور دوسری طرف بتایا کہ اے محمد ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے دکھوں کو برداشت کرنے کا تجھ کو حوصلہ ہے, بس اپنی قوم کو تیار کر کہ اس عظیم شان مقام پر فائز ہونے کے لیے بے انتہا دکھوں کے رستوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تم پر وہ کچھ بھی گزرے گا جو لوط کی قوم پر گزر گیا, تمہیں وہ حالات بھی درپیش ہوں گے جو ابراہیم کی قوم کے درپیش تھے. غرض کے تمام انبیاء نے مل کر اپنی قوموں سے جو دکھ اٹھائے تھے وہ تیری ایک قوم کو جو سارے عالم کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن میں خوشخبری بھی دیتا ہوں ساتھ کہ وہ ساری رحمتیں جو کبھی ساری دنیا کے انسانوں پر برسائی گئی تھی ان سے بڑھ کر اے محمد میں تجھ پر اور تیرے ماننے والوں پر رحمتیں برساؤں گا اگر تم صبر کے اوپر قائم رہے اور اگر تم حق پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.